جو الحمدللہ ہمارے دادا پیر ہیں, اور ان اشعار کا عنوان ہے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, یہ صبح مدینہ بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مصوروں کو ہوگا, تصویر بنانے والوں کو. اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے, دھوکا نہ کھائیے. جنہوں نے ہمارے سروں کا تاج ہے, حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے اس فتوے کو لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں, خود وہ اس کی ترغیب فرما رہے ہیں, تنبیہ فرما رہے ہیں کہ مساجد مدارس کو ان چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے. اور دوئم یہ کہ وہ فتویٰ ڈیجیٹل تصویر سے متعلق ہے, وہ علماء کا کام ہے, فقہا کا کام ہے. تصاویر بنانا بہت بری چیز ہے, اس سے بہت بچنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, کوئی بنائے گا تو نہیں تصویر, بنائی تو نہیں کسی نے, اگر بنائی ہو تو اللہ کے واسطے اس کو ڈیلیٹ کر دو.
مدینہ مدینہ
حرکت نہ کرو, آپ کے حرکت کرنے سے لوگوں کی توجہ ادھر ادھر پڑ رہی ہے, مضمون میں خلل آتا ہے. بس اپنے کام سے کام رکھو اور اپنے نفع کی نیت کرو. میں بھی اپنے نفع کی نیت کروں کہ اللہ تعالیٰ میں بھی محتاج ہوں, اور ہر سننے والا اپنے کو محتاج ہے. حرکت کرنے سے لوگوں کی توجہ مبذول ہوتی ہے.
یہ صبح مدینہ, یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ, مدینہ مدینہ,
الحمد لله. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم السامعين الحاضرين اول بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن پاک ایسی عظیم الشان دولت ہے اتنی عظیم الشان دولت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کے سینے میں قرآن ہے یا تو اس کے سینے میں قرآن ہے یعنی کہ وہ حافظ قرآن ہے اور وہ لوگ بھی اس میں آ جائیں گے انشاءاللہ جن کو قرآن پاک سے لگاؤ ہے دلی لگاؤ ہے صبح شام اس کی تلاوت ان کا وظیفہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اشراف امتی حملۃ القرآن میری امت کے بڑے لوگ معزز لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے یہ باتیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں خدا تعالیٰ میرے دل میں بھی اتار دے اور ہر سننے والے کے دل میں اتار دے میرے عزیزوں یہ جب نفع دیتی ہے جب انسان کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں اور یہ دنیا ہمارا اصلی وطن نہیں ہے پردیش ہے اور ایک محدود زندگی گزار کر ہم میں سے ہر شخص نے اپنے اصلی وطن یعنی آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے جب تک یہ یقین دل میں نہیں ہوگا ان باتوں کا وہ نفع نہ ہوگا اس لیے کہ جب آخرت کی قیمت ہی نہیں ہوگی تو یہ باتیں سب سرسری معلوم ہوں گی اس کان سے ہم سنیں گے اس کان سے اڑا دیں جب تک کہ فکر آخرت پیدا نہ ہو وہاں کی کرنسی کی فکر بھی پیدا نہیں ہوگی ایک شخص بیرون ملک جاتا ہے کام کاج کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے تجارت کے لیے جاتا ہے یا اور کوئی مقصد ہے اس کا تو وہاں پر جانے کے لیے پاسپورٹ بھی بنواتا ہے ٹکٹ بھی بنواتا ہے بہت بھاگ دوڑ کرتا ہے اور اس کے عزیز رشتے دار بھی، اس کے گھر والے بھی اس کو بہت بہت چیزوں کی یاد دلاتے رہتے ہیں، بھائی یہ دیکھو یہ بھی رکھ لینا، بھائی دیکھو فلاں چیز بھی رکھ لینا، اس کو بھی فکر ہوتی ہے کہ بھائی بیرون ملک جا رہا ہوں، پردیش میں جا رہا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی چیز یہاں رہ جائے، اس سے مجھے تکلیف ہو۔ کئی کافی عرصے پہلے سے اس کے اندر فکر پیدا ہو جاتی ہے اور مختلف چیزیں جمع کر کے وہ اپنا سامان تیار کرتا ہے، اور سب سے اہم ڈاکیومنٹ پاسپورٹ ٹکٹ وغیرہ کو احتیاط سے رکھتا ہے، اور اس میں بھی فکر رکھتا ہے کہ بھائی میرے پاسپورٹ میں کوئی غلط انٹری نہ ہو جائے، کوئی ڈیٹ غلط نہ ہو جائے، کوئی نام میں اسپیلنگ میں غلطی نہ ہو، ہر چیز کو بہت باریکی سے دیکھتا ہے۔ بعض لوگوں کی رات کی نیند بھی اڑ جاتی ہے کہ تھوڑے دن کے بعد ہمیں پردیش جانا ہے، اور پھر پیسوں کا بھی انتظام کرتا ہے کہ بھائی وہاں جائیں گے تو گزارا کیسے ہوگا۔ تو دنیا کے اتنے معمولی سے سفر کے لیے انسان کتنی فکر اور کتنی مشکل اٹھاتا ہے، اور یہ جو سفر ہمارا ہونے والا ہے جس سے کوئی زیرو بچے گا نہیں، نہ انسان، نہ جنات، نہ جانور، نہ یہ مخلوقات جتنی بھی ہیں، کوئی بچے گا نہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ سفر پیش آنے والا ہے۔ جنوں اور انسانوں کو تو اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، لیکن باقی مخلوقات یہ جانور وغیرہ جتنے ہیں ان کو بھی خدا تعالیٰ دوبارہ زندگی دیں گے، ان کو بھی زندگی دیں گے، اور پھر ان میں سے جس نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، مثلا کسی بکرے نے بکری کو چھین مارا ہوگا، کسی جانور نے کسی کا کھانا چھین کر کھا لیا ہوگا، جو بھی ظلم کسی جانور نے دوسرے جانور پر کیا ہوگا اس کا بدلہ دلائیں گے، اس کے بعد ان کو بنا کر بنا کر۔ تو کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو اس سفر سے خالی ہو۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ سفر سب کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ آنکھ بند کرنے سے خطرہ نہیں ٹل جاتا کہ بھائی ہم اس طرف سوتے ہی نہیں، نہ ہم سوچیں گے نہ پریشان ہوں گے، خطرہ ٹل جائے؟ خطرہ نہیں ٹلے گا، وہ وقت آنا ہی آنا ہے، خدا تعالیٰ کو وہ دکھانا ہی دکھانا ہے، پھر واپس دنیا میں نہیں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بعض لوگوں سے پوچھیں گے محشر میں ہمارے لیے کیا لائے، وہ کہے گا بندہ کہ یا اللہ دنیا میں تو نے مجھے مال دیا، میں اس کو بڑھاتا رہا بڑھاتا رہا بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اتنا مال میرے پاس جمع ہو گیا جو تو نے دیا تھا اس سے کہیں زیادہ جمع ہو گیا، اور تو مجھ کو دنیا میں بھیج دے میں سارا مال تیرے پاس لے آؤں، یعنی کہ دنیا میں جا کر سب کا سب سفا کر دوں گا۔ کیونکہ جہاں وہاں جب وہ دیکھے گا کہ یہاں پر ایک روپیہ خرچ کیا تھا وہاں دس روپئے دس نے کیا مل گیا، دس گنا زیادہ اجر و ثواب مل رہا ہے، اتنا زیادہ اجر و ثواب دیں گے خدا تعالیٰ، یہ تو دل کے اوپر بات ہے۔ دل جیسا ہوگا، بار بار یہ کرتا ہوں کہ میرے عزیزوں دل بنانے کی چیز ہے، دل بنا لے ابھی ہم یہاں۔ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یہ قیامت کے دن، محشر کا دن وہ آنے والا ہے کہ اس دن نہ تو مال نفع دے گا کہ آپ بڑے شیٹ صاحب تھے دنیا میں تو لہٰذا آپ آ جائیے، آپ کے لیے بڑی جگہ کئی ہزار گز کا پلاٹ ہے، آپ وہاں 2000 گز میں رہتے تھے، یہاں 10000 گز لے لیجیے، ایسا تو نہیں۔ اچھا آپ کی 4 فیکٹریاں تھیں، آئیے صاحب آپ پہلے آ جائیے، ایسا تو نہیں۔ آپ کے پاس آپ زیادہ حسب نصب والے تھے، آپ چودھری صاحب تھے، آپ سید صاحب تھے، آپ پہلے آ جائیے، ایسا تو نہیں۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہی قرآن جو ہم پڑھتے ہیں صبح شام، قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں، حفظ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی کم لوگ سمجھتے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کی عظمت اور اس کی قیمت نہیں ہے جو ہمارے دل میں ہے۔ یہی بات عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بڑے لوگ تو وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے، قرآن پاک سے ان کو لگاؤ، میری امت کے بڑے لوگ وہ نہیں ہیں جو 2000 گز کے بنگلے میں رہتے ہیں, ڈبل کیبن گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور ایک گارڈ ان کے پیچھے سلامی دیتے چلے جا رہے ہیں, کلاشن کوف کا پہرا ہے. یہ بڑے لوگ نہیں ہیں, یہ دنیا ان کی یہیں رہ جائے. آج تک بڑے سے بڑا کوئی بادشاہ, بڑے سے بڑا خزانے کا مالک اپنی قبر میں کوئی مال لے گیا؟ اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے اسی قرآن میں. مگر یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم قرآن سے عبرت نہیں پکڑتے. کلام اللہ شریف میں کیا ہے, ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم. الا ماشاءاللہ, جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے بھائی سو نہیں, ان کو جگاؤ بھائی, ان کو جگاؤ. سونے آنکھ بند کرنے سے میرا دل بند ہو جاتا ہے. آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے, میرا دل بند ہو جاتا ہے, اور میری گاڑی پٹری سے اتر جاتی ہے, پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. بہت دماغ میرا کمزور ہے, ضعیف ہو گیا ہوں, میری کمزوری ہے. یہ آنکھ بند دیکھنے سے میرا دل بند ہو جاتا ہے, تو مہربانی کر کے آنکھ بند نہ کریں. اور اگر کسی کی مجبوری ہے, تھکن ہے زیادہ, تو دائیں بائیں بیٹھ جائیں تاکہ مقرر کو جو ہے تشویش نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جن کو جن کے سینوں میں قرآن ہے, حملۃ القرآن. جب وہ محشر میں آئیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ جس طرح تو دنیا میں قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا, اسی طرح پڑھتا چلا جاتا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جاتا. پھر اس کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کیا دولت. لیکن اگر دنیا میں اس نے محنت نہ کی ہوگی, پھر وہ کاش کاش کرے گا کہ اللہ میاں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دیں, اب میں آپ کا قرآن پاک کو اچھا پڑھوں گا, اب میں اس کی معنی بھی سمجھوں گا, اس کے احکامات پر بھی عمل کروں گا. لیکن موقع ملے گا واپسی کا؟ بھائی یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں تو سفر پردیش کا اگر ہو جائے تو آدمی سے کوئی نقصان ہو جائے, مثلاً کرنسی ہو جائے, پیسہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ پاسپورٹ ہو جائے, ایمبیسی چلا جائے گا, وہاں کہہ دے گا کہ بھائی یہ ہمارا پاسپورٹ کھو گیا, مشکل اٹھائے گا, مل جائے گا پاسپورٹ, واپسی ہو جائے گی. اسی طرح پیسہ گر گیا خدا نہ خواستہ, کسی سے مانگ تانگ کے اپنا واپسی کا ٹکٹ کر کے کسی طرح تو وہ تو نہ جائے. لیکن ہمارے ساتھ جو سفر پیش آنے والا ہے میرے دوستو, وہاں سے تو واپسی ممکن ہی ممکن. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اب اس کو پالے گا اپنے اعمال نامے میں جو کچھ اس نے خیر کے کام کیے ہوں گے اور جو کچھ اس کے شر نے شر کے کام کیے. اب رجسٹر بند ہو جائے گا آپ کا. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, اس سفر کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ نہیں, یا صرف بحث سن کے اور جا کر سو جانا چاہیے؟ یہی عرض کر رہا ہوں کہ آنکھ بند کرنے سے خطرہ ٹلتا نہیں ہے, ٹلے گا نہیں, وہ وقت آنا ہی آنا ہے. اللہ کو منہ دکھانا ہی دکھانا. اب وہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ, شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی کہیں مثلا امریکہ چلا گیا, ڈرائیونگ آتی نہیں, گاڑی نکال کے روڈ پہ کہیں ایکسیڈنٹ کر دیا یا رانگ سائڈ چلا گیا, خلاف قانون کوئی کام کر دیا, پولیس نے پکڑ لیا, وہاں یہ کہہ سکے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا؟ اچھا آپ کو معلوم نہیں تھا, چلیے آپ ہمارے مہمان خانے میں چلیے, آپ کو معلوم نہیں تھا, سب معلوم ہو جائے گا. وہاں مہمان خانہ کہتے ہیں نا جیل خانے کو, تو وہاں بہانا چلے گا, وہ کہے گا نہیں صاحب آپ کو معلوم کرنا چاہیے تھا. وہاں بھی یہی قانون ہے. یہ کلام اللہ شریف نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اتار دیا, اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا, انہوں نے کتنی تکالیف اٹھائی, اس لیے اٹھائی کہ ہم آنکھ بند کر کے غفلت کی نیند سوتے رہے. اپنے محبوبین کو خدا تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا, اس لیے تکالیف اٹھانے کو بھیجا, اس لیے بھیجا کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں. اس سفر کے لیے ہم بھی تیاری شروع کر دیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عمل للدنیا لقدر مقامی کا فیہا وعمل للآخرت لقدر مقامی کا فیہا. کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا. ختم بات. اتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنے کام کی بات ہے, کتنی عقل کی بات ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور پھر وہ نکال کر دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کیا آیا ہے, اتنی معمولی سی تری انگلی گیلی ہو جائے گی, تو اس پانی کی جو تری جو انگلی میں لگی ہوئی ہے اس کو سمندر سے کوئی نسبت بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ بھائی اس پانی کو سمندر سے اتنے گنا زیادہ یا اتنے کم نسبت ہے؟ کوئی نہیں بیان کر سکتا. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دنیا کی زندگی کو اس زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے. تو میرے بھائی تھوڑی بات سمجھ میں آئی, یہ بات اعتراض کرتے ہیں ہم کہ اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے, اگر نہیں کرنی چاہیے تو بھائی یہ بات ختم. اور اگر دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں بھائی وہاں جانا ہے, وہاں سے واپسی بھی نہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے, واپس نہیں آنا اور وہاں موت بھی کبھی نہیں آئے گی, تو اگر یہ اعتراض ہے تو آگے گاڑی چلے گی ورنہ کوئی فائدہ نہیں. تو ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اب اپنی زندگی کو ہم اللہ کی رضا کے مطابق, اللہ کی مرضی کے مطابق بنائیں گے, ہے نا؟ بھائی کام کرنے کا ہے یا نہیں یہ بتاؤ. بڑا سست جواب آ رہا ہے, بعض لوگ شرما رہے ہیں. ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ بھائی, کون کون میری بات کی تعریف کرتا ہے؟ یہاں دو ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں لوگ. دیکھو جب آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے نا تو آپ گاڑی اپنی پٹری پر لے آئے. ہم نہیں کہتے کہ آپ ایک دم جمپ لگا لو, لیکن ارادہ تو کر لیں. وہ تبلیغی جماعت والا ارادہ نہیں کہ خالی ارادہ لکھوا دو اور دل میں نیت یہی ہے کہ جانا نہیں. ارادہ وہ نیکی دلاتا ہے جو واقعی ارادہ, پھر نہ جا سکے تو نیت کا ثواب مل جائے گا. ایک آدمی نے ارادہ ہی نہیں کر رہا ہوں, دل میں یہی ہے کہ نہیں جانا, تو پھر اس نیت کا کوئی فائدہ نہیں. ارادہ وہ کامیاب تھا جس کا ارادہ بھی ارادہ بھی. تو ارادہ کر لیا نا انشاءاللہ کہ اپنی زندگی کو ہم اللہ کے پیار کے قابل بنائیں, اللہ کے پیار کے قابل. کیا کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ ہمیں دیکھ کے پیار کر کہ یہ میرا بندہ سجا سجایا میرے پاس, اس کا ظاہر بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح, جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر تھا یہ میرے محبوب کی شکل میں آیا. پھر اللہ کو گوارا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے محبوب کی شکل میں آئے اور ہمیں جہنم میں ڈال. اللہ کو گوارا نہیں ہوگا کہ میرے محبوب کی شکل میں ہے اور میں اس کو جہنم میں ڈال. تو ہمارا ظاہر بھی ایسا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ کے پیار کر لے اور ہمارا باطن, ہمارا دل, ہمارا دل بھی ایسا بن جائے. میرے دوستو بعض لوگوں کو اپنے ظاہر بنانے کی توفیق ہو جاتی ہے, الحمدللہ یہ بڑے کام کی چیز, لیکن باطن بھی بڑے کام کا, باطن بھی بڑے کام کا. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, جب ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے تو اس ارادے کا اگلا قدم کیا ہے؟ اس ارادے کا اگلا قدم یہ ہے میرے عزیزوں اور دوستوں کہ اس کلام الہی میں اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہیں, جو احکام ہیں, ان پر ہمیں عمل کرنا ہے. ٹھیک بات ہے نا؟ جس کو راضی کرنا ہے اس کے احکام کی پیروی کریں گے جبھی تو راضی ہوگا. اور اس کے دو جز ہیں, اللہ کو راضی کرائیں گے دو جز, دو پارٹ. نمبر ایک یہ کہ جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس کی ہمیں تابعداری کرنی ہے, مثلا نماز, روزہ, زکات, حج, جہاد اور جتنے احکامات, صدقات اور مومن کے ساتھ خیر خواہی اور بہترین اخلاق. اور دوسرا جو دیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا, تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہے. سارا قرآن اللہ کی حدود کو بیان کرتا ہے. تو ان حدود کے قریب ہی نہ جانا، فلا تقربوها. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دو ملکوں میں جنگ ہوتی ہے تو سرحدی علاقوں کو خالی کر لیا جاتا ہے، سرحد پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو پیچھے آنے کا حکم آ جاتا ہے، جنگ ہو رہی ہے یہاں، ایسا نہ ہو کوئی گولا آ کے گر جائے اور لوگ مر جائیں، علاقوں کو خالی کرا لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے. دیکھو ہماری حدود کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم مبتلا ہو جاؤ، مبتلا ہو جاؤ، مر جاؤ. اسی طرح احادیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو فرمان ہیں، ان پر بھی عمل کر. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرا رسول جس کا حکم دے اس کو لے لو. لوگ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں داڑھی کہاں ہے، داڑھی کا ثبوت لائیے قرآن پاک. تو کیا اللہ نے نہیں فرمایا کہ میرے نبی جو پہلے اس کو لے لو، اسی بات مان لو، اور جس بات سے وہ منع کر دے اس بات سے رک جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ وفر اللہ شوارے، داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. آج ہمارا عمل اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عمل مونچھوں کو باریک کرنے کا حکم ہے. لوگ باہر اور سمجھتے ہیں کہ مونچھوں میں عزت ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مونچھوں میں عزت نہیں ہے، عزت رب العزت کے پاس، عزت رب العزت کے پاس. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت کی اسی قوم میں سے شمار ہوگا. اور فرمایا خالف المشرکین وفر اللہ خوش شوارے، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. معلوم ہوا کہ داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے کم پہ کترانا مشرکین کا کھیل. یہ جو چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں یہ فرینچ کٹ مشہور ہے، فرینچ میں فرینچ لوگ بھی رکھتے ہیں یا غیر مسلم لوگ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ایک مٹھی داڑھی رکھنا صرف مسلمان کا سیوا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام، چہرے پہ ہے جو داڑھی کی سنت لیے ہوئے. یہ مت سمجھو یہ سب پروپیگنڈا کیا گیا ہے. ایک زمانے میں مشہور ہوا تھا کہ یہاں سے باہر جانے والے لوگوں کی ننگا کر کے تلاشی لی جا رہی ہے، اور جن کے داڑھی ہوتی ہے ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے. سب سب جھوٹ ہے، یہ ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں جو خود داڑھی رکھنا نہیں چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم بھی ان کی شیطانی پٹری پر چلیں، کیونکہ وہ داڑھی نہیں رکھتے لہٰذا ہم بھی ان کو، وہ چاہتے ہیں کہ ہم انہی کی لائن سے آ جائیں، خطوات شیطان سے آ جائیں. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمیں ظاہر بھی اپنا بنانا ہے اور باطن بھی اپنا بنانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد مضغۃ، خبردار تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا کہ تمہارے جسم میں جو لوتھڑا ہے اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی. پورے جسم کی اصلاح کا مطلب پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اور اگر اس میں فساد ہوا، برائی ہوئی، برے برے مقاصد ہوئے، برے برے اخلاق ہوئے، تو تمام جسم میں فساد ہوگا. دل اچھا ہوگا تو تمہاری آنکھ اچھی جگہ دیکھے گی، اس جگہ دیکھے گی جہاں آنکھ دینے والے کا حکم ہے. آنکھ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف آنکھ اٹھانا امانت میں خیانت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور سینوں کے راز کو وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے کیا سینے میں کیا ارادے پل رہے ہیں، کیا گندگیاں پل رہی ہیں وہ جانتا ہے. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو، اے بے نیاز. کہاں تمہاری آنکھ اٹھ رہی ہے وہ جانتا ہے. اللہ خبیر بما یصنعون. فرماتے ہیں کہ یہ آنکھوں کی چوریوں کی جو صنعت ہے, صنعت فیکٹری ہوتی ہے نا, اس میں بہت ساری شعبے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جہاں آنکھ اٹھاتا ہے انسان بری جگہ پر ان کی مرضی کے خلاف, تو اس کے بھی جسم میں کئی فیکٹریاں کام کرنی شروع کر دیتی ہیں, کئی شعبے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آنکھ خراب ہوتی ہے تو دل خراب ہوتا ہے, دل خراب ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. لہذا خدا تعالیٰ یہ آنکھیں گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھنا اور نوک پلک سے آنکھوں کو دیکھنا, نامحرموں کو دیکھنا اور ان کی طرف چل کر جانا اور ان کی طرف اشارے کرنا اور زبان سے ان سے گفتگو کرنا, یہ ساری صنعتیں ہیں, مختلف شعبے, سب شعبے متاثر ہو جاتے ہیں. نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر, نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا. اب تو باہر بے پردگی تو تھی تھی, اب ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہے, گھروں میں کیبل ہے, گندگیاں چل رہی ہیں. رمضان کے مبارک مہینے کو بھی نہ چھوڑا, کیونکہ عادت بد لگ گئی نا, عادت بد لگ گئی ہے. اب وہ نشہ چھوڑا ہے, یہ نشہ ہے. اسی طرح سے یہ جو موبائل ہے اس کے اندر جو گندگی ہے, یہ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے, مگر ہمیں یہ ساتھی نہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی میرے نالائق بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں, نگاہوں کو نیچی کر لیا کریں. یہ بے شرمی کرتے ہیں, نالائقی کرتے ہیں, جہاں میں نے منع کیا وہاں دیکھتے ہیں, آنکھوں کا زنا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کو منع کر دیجیے, ویحفظوا فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. معلوم ہوا کہ جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہتی, غلط استعمال, حرام استعمال شروع ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو نگاہ کی حفاظت کرے گا, قرآن پاک کی باتیں بتا رہا ہوں میرے دوستوں, ذالک ازکا لہم, یہ ان کے لیے بڑی پاک کرنے والی. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے. انشاءاللہ بولو زور, دیکھو خطا ہو جائے تو خدا تعالیٰ سے معافی مانگو, لیکن جان بوجھ کر اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر گھمانا تو خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے, ایک دن اس کو حساب دینا, منہ دکھانا. اور خالی یہی نہیں کہ آخرت کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو ہماری نافرمانی کرے گا ہم اس کی معیشت کو تلخ کر دیں گے. طرح طرح کی پریشانیاں, مصیبتیں, آفتیں, روزی میں تنگی اور مہلک مہلک بیماریاں جو ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں نہ آئے. آج یہی مسائل ہے نا زیادہ تر ہمارے ساتھ, رشتے نہیں چلتے, رشتے نہیں ملتے, ملتے ہیں تو چلتے نہیں ہیں, لڑائی جھگڑے پہ منتج ہوتے ہیں, طلاقوں پہ منتج ہوتے ہیں. کیا وجہ؟ خدا تعالیٰ کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے. گھر گھر یہ سنیما گھسے ہوئے ہیں, زنا کے آلے گھسے ہوئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی. میرے عزیزوں یہ فکر کی بات ہے. اگر کوئی آدمی, عام آدمی بھی ہمیں خدا نہ خواستہ بدوا دے دے تو آدمی کیسا ڈرتا ہے کہ کہیں اس کی بدوا لگی نہ جائے. یہاں کون بدوا دے رہا ہے؟ وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ تر ہستی, اللہ کے بعد سب سے بزرگ تر ہستی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ ذات کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی ہے اللہ کے,
وہ ذات اور وہ ذات جس نے طائف کے کفاروں کے لیے طائف کے کفار کے لیے بدعا کرنا پسند نہیں کیا, کیونکہ ان کفار نے نالائقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا. اور جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور پہاڑوں کا فرشتہ نازل ہوا اور سلام کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ ان نالائقوں پر اس پہاڑ کو میں الٹ دوں. لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ شاید ان میں سے کوئی ایمان لے آئے, شرک سے بچنے والا ہو جائے. آج ہم لوگوں کو ایمان پہنچا ہے تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کے صدقے میں پہنچے. ممکن تھا, عین ممکن تھا, ایک بزرگ کی تحقیق بھی یہی ہے کہ ہمارے پاکستان ہندوستان میں جو آج اسلام ہے وہ طائف کے انہی لوگوں سے اصل جو چلی آج انہیں میں سے ہم لوگ ہیں. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا فرما دیتے, اگر یہ بات بالکل صحیح ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بدعا فرما دیتے اور پہاڑوں پر الٹ جاتا آج ہمارا آپ کا وجود نہ ہوتا, ہمارا آپ کا ایمان سلامت نہ رہے. اور جس کا ایمان سلامت نہ ہو میرے دوستوں تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. لہٰذا قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان کے لیے بدعا نہیں فرمائی, کیونکہ ان کا ذاتی انتقام, ذاتی دشمنی تھی, آپ کو لہو لہان کیا تھا. آپ بدعا فرما رہے ہیں تو کس کے لیے, جو اپنی آنکھوں کو نامحرم کو دیکھتا ہے, یا نامحرم عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلتی ہے خدا اور رسول کی لعنت اس پر پڑتی ہے. اور لعنت کی معنی کیا ہے, لعنت کی معنی ہے البعد عن الرحمہ, اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جاتا ہے. کون جو نامحرموں کو دیکھتا ہے, چاہے وہ گھر کے نامحرم رشتے ہوں جیسا ذات پھوپھی ذات کالا ذات تایا ذات, اور چاہے وہ پھپا ہو, عورتوں کے لیے پھپا پھپا آلو آلو دیور جیٹ, یہ سارے رشتے جو اللہ نے منع کیے ہیں کہ نامحرم رشتے ان کو دیکھنا. اسی طرح سے یہ کیبل اور ٹی وی اور موبائلوں میں گندگیاں دیکھنا, نامحرموں کو دیکھنا, خبریں دیکھ رہے ہیں, خبروں میں عورتیں چبا چبا کے خبریں سنا رہی ہے وہ دیکھ رہے. بھائی ہم تو صرف خبریں دیکھ, تاکہ معلوم ہو جائے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اپنی تو خبر نہیں ہے کہ اپنا کیا ہونے والا ہے, کچھ پتہ نہیں کہ اگلے ہی لمحے ہمارا کچھ ہونے والا ہے. دنیا کی خبروں کی خبروں کی ایک بزرگ فرماتے ہیں, تقدر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں ایک خبردار, الہی رہوں ایک خبردار, اللہ کی خبر رکھو. ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب خانی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہ حضرت اولاد کے بارے میں بہت پریشان رہتا ہوں, اس کی تربیت, اس کی اصلاح اور یہ سیدھے راستے پر آ جائے بہت پریشانی رہتی, تربیت میں تشویش رہتی. فرمایا کہ بھائی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہے یا نہیں, یہ پریشانی پالو. پریشانی پالنے کی تو یہ چیز ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے کہ نہیں. اولاد کے لیے پریشان ہونا یہ مناسب نہیں ہے. اولاد کے لیے ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم اس کو اچھی تربیت کا انتظام کر دیں, اچھا مدرسہ, اچھی درسگاہ کا انتظام کر دیں جہاں اچھے اخلاق ہوں, دینداری ہو, تربیت سے اخلاق ہو, واہ اور اس کو کتابیں کاپیاں قلم دوات جو چیزیں اس کو ضرورت کی ہیں وہ دے دیں اپنی استطاعت کے مطابق. بس اب کیا کام رہ گیا, دعا دعا دعا, ہم دعا کریں یا اللہ ہم کو بھی سیدھے راستے پر چلانا اور ہماری اولاد کو بھی سیدھے راستے پر چلانا. تو ساری دنیا کی خبریں معلوم کرنی ہیں کہ فلاں کونے میں قتل ہو گیا, فلاں جگہ ڈاکہ ڈل گیا. ذرا دل سے سوچیں میرے دوستوں, ہمیں اس خبر سے, ہمیں اس بات کی معلومات سے کیا نفع ہوا, کیا نفع ہوا معلوم. جواب آئے گا کہ نہ تو دین کا نفع ہوا, نہ آخرت کا نفع, نہ دنیا کا نفع ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہاں نقصان یہ ہوا کہ ایک تو عورت مرد سے خبریں سن رہی ہے یا مرد عورت سے خبریں سن رہا ہے, خبر تو معلوم نہیں کیا سنائی تھی لیکن اس کی نوک پلک کو دیکھا. پاجامہ ناپاک ہو رہا ہے، دل ناپاک ہو رہا ہے، دل گندا ہو رہا ہے، دل سیاہ ہو رہا ہے، خدا رسول کی لعنت دے رہا ہے، سب سے بڑا نقصان تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ٹینشن اور ڈپریشن، ٹینشن اور ڈپریشن کا مریض بن گیا۔ ساری دنیا سے ٹینشن اور ٹینشن کی خبریں آتی ہیں یا بہت ہی راحت اور خوشی کی خبریں آتی ہیں؟ بتاؤ تو ذرا، خوشی کی خبریں آتی ہیں خبر نامے میں؟ ٹینشن اور ڈپریشن، فلاں ٹیکس لگ گیا، حکومت نے یہ ٹیکس لگا دیا، حکومت نے یہ قانون جاری کر دیا، آج وہ اتر گیا سمت سے، آج وہ اتر گیا اتر، اور اس نے یہ پابندی لگا دی، اور اس نے یہ پریشانی کر دی، اور فلاں جگہ چور ڈاکو گھس گیا، انہوں نے یہ قتل کر دیا۔ آپ ڈر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، اللہ کہیں ہمارے یہاں چور نہ آ جائے، کہیں ہمارے، اچھے خاصے بیٹھے تھے، خبریں سن کے پریشان ہو گئے۔ اور بعض لوگوں کو تو اخبار بینی کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹوائلٹ جاتے ہیں نا، ان کا لینڈ نہیں اترتا جب تک کہ وہ اخبار بینی نہ کرے۔ یہ سیٹوں کے طریقے ہیں، کیونکہ ان کا جب تک کہ وہ فارغ نہیں ہوتے جب تک اخبار نہ پڑھ لیں یا سگریٹ نہ پھونک لیں، دو چیزیں وہاں کا مشغلہ ہے ان کا، سگریٹ پھونکنا جب تک وہ فراغت نہیں ہوتی، اور یا پھر اخبار بھی نہیں کرنا۔ اب چونکہ موبائل آ گیا تو اتنی بڑی چیز لے جانے کی کیا ضرورت ہے، ہاتھ میں رکھا ادھر سے دوسرا کام جاری ہے، ادھر سے یہ کام جاری۔ ارے بھائی، اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، انسانوں کی طرح جیو، جانوروں کی طرح مت جیو، جانوروں کے طور طریقے مت دیکھو۔ یہ جب سے ٹی وی اور کیبل آیا ہے تب سے ہی یہ ہمارے اخلاق اتنے خراب ہو گئے۔ بچہ جا رہا ہے اپنے بوڑھے، اپنے سے بڑے عمر کے پیر کو چلتے ہوئے چلا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، تربیت ہی نہیں۔ وہ جانوروں کے ایسے ہی ہوتا ہے، امریکہ برطانیہ میں جانتے ہی نہیں ادب کس کو کہتے ہیں، ادب کا لفظ ہی نہیں جانتے ہو۔ اب شکایت کرتے ہیں، ایک صاحب ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے، اس کو ذرا باپ کے حقوق بتا دیجیے، باپ کے حقوق پہ میری نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، مجھے برا بھلا کہتا ہے، میری بے ادبی کرتا ہے، اس کو ذرا باپ کے حقوق سنبھلا دیجیے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم نے اس کو اللہ کے حقوق سکھائے؟ اللہ کے حقوق سکھائے؟ اب گردن جھکالی، تین تو سکھایا نہیں، امریکہ میں پڑھایا پڑھایا پڑھایا۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنی دو بیٹوں کو برطانیہ میں اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھایا، جو کماتے تھے سب ان کو بھیج دیتے تھے کہ بیٹا تم پڑھو پڑھو، اور تم ذرا اچھی ڈگری لے آنا، یہاں ایش سے گزرے کے گزرے۔ انہوں نے پڑھا لکھا، بڑی ڈگری حاصل کی، یہاں واپس آئے اپنے ملک میں، بڑی ان کو پوسٹ مل گئی، اور کمائی بھی خوب ہوئی، پیسہ بھی بنایا، بنگلہ بھی بنایا۔ اب کیا ہوا؟ وہی صاحب روتے ہوئے ہمارے حضرت کے پاس آئے ایک دن، کہنے لگے کہ جناب مجھے کوئی زکات آپ کے پاس ہو وہ مجھے دے۔ حضرت حیران رہ گئے، نہیں کیا بات کرتے ہیں، ہمارے تو بیٹے بڑی پوسٹ ہیں۔ کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب سے واپس آئے ہیں، افسر بنے ہیں، انہوں نے یہ تکبر اور گستاخی پیدا ہو گئی ہے کہ بنگلے میں مجھے رکھا ہوا ہے چوکیدار کے لیے، اور مجھ سے کہا ہوا ہے کہ ہم رات کو سنیما دیکھ کے آئیں گے تو ہمارے لیے گیٹ کھول دینا۔ تو رونے لگے کہ حضرت مجھے ایسی پیسہ نہیں چاہیے، مجھے یہ روٹی نہیں کھانی، میں زکات لے کے کھا لوں گا، لیکن اپنے ایسے نالائق بیٹوں کا مال نہیں کھا لوں گا، یہ انجام ہے۔ ایک شخص باہر سے آیا، اس کے باپ کا انتقال ہوا، باہر سے آیا، اس نے دیکھا کہ باپ کی بیماری کے دوران تھوڑے تھوڑے بال بڑھ گئے تھے، تھوڑی تھوڑی داڑھی نکل آئی۔ اس نالائق نے کیا کیا؟ حجام کو بلایا اور کہا کہ میں نعوذ باللہ، کہا کہ میں ایسی بری شکل میں اپنے باپ کو نہیں دفناؤں گا۔ خود میرے ایک دوست نے بھی ایسا کام کیا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، میری اس سے دوستی ختم ہو گئی۔ ایسے لوگوں سے دوستی ختم کر لینی چاہیے، دور دور سے سلام کر لو۔ میرا لنگوٹیا یار تھا، بہت گہرا دوست، لیکن بینک میں نوکری کر لی، منع کرنے کے باوجود بینک کی نوکری جو سودی بینک ہے اس کی نوکری حرام ہے، اسی طرح انشورنس کی نوکری حرام ہے۔ ہاں، جو اسلامی طریقے سے آج کل ہو رہا ہے اس کے متعلق فتویٰ معلوم کر لیا جائے، وہ اس میں ٹھیک ہے۔ جہاں علماء اجازت دیتے تو اس کے چھوٹے بھائی نے یہی کام کیا. اس کے باپ سے میرا بھی بہت تعلق تھا, مجھ سے محبت کرتے تھے لیکن داڑھی نہیں تھی. تو اس کے بیٹے نے یہی کیا میرے دوست کے چھوٹے بھائی. مجھے فخر سے بتا رہا تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا میں نے ابا کو نائی بلوا کر ایسا چما چمکلین بالکل کرا کے میں نے بھیجا. نعوذ باللہ تعالیٰ, کھوپڑی الٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھتے ہیں. ایک آدمی داڑھی نہیں رکھ پا رہا ہے لیکن وہ نادم ہے, ہمت نہیں ہو رہی اس کی. ابھی میں داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں رہی, ماحول نہیں ملا, عقل نہیں آئی ہے, سمجھ نہیں آئی ہے, صحبتوں میں بیٹھے نہیں. جس طرح کے صحبتوں میں ہم اسے بیٹھیں گے اور اپنی اولاد کو لے کے جایا کریں گے ویسی ہی سوچ سمجھ ہو جائے, ویسا ہی دل بنے گا. صحبت صالح ترا صالح سنت, صحبت صالح ترا صالح سنت. اگر اچھی صحبت میں بیٹھو گے اچھے ہو جاؤ گے, بری صحبت میں بیٹھو گے برے ہو جاؤ گے. تو اگر اس کا دل ابھی نہیں بنا لیکن دل میں ندامت ہے کہ بھائی میرے مجھے داڑھی رکھنی چاہیے اور میں نہیں رکھ رہا, تو وہ بات فورا فورا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ یہ بھی داڑھی رکھ ہی لے گا اللہ کی رحمت. لیکن ایک آدمی اس کے خلاف کرے, مثلاً داڑھی کی ہنسی اڑائے تو یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. شاعر اسلام کی تحذیر کرنا, اس کا مذاق اڑانا کفر تک لے جاتا ہے. اور ایسا ہی اس نے ظلم کیا کہ جو تھوڑی بہت اس کی بال نکلے تھے وہ بھی صاف کر رہا. یہ ہو رہا ہے. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی میرے دوستوں. تو ظاہر بھی بنانا ہے انشاءاللہ اور باطن بھی بنانا ہے. اب یہ ہم نے ارادہ کر لیا, اب اس کا طریقہ کیا ہے, کیا طریقہ ہم یہ اختیار کریں. کیونکہ دین اس زمانے میں دین پر چلنا یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کہ ہاتھ میں انگارا لے کر چلے گا. داڑھی رکھنا مشکل, ڈھکنا کھولنا مشکل, آنکھ بچانا مشکل, پردہ کرنا مشکل. لوگ مذاق اڑاتے ہیں, رکاوٹ بنتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, کبھی نوکری سے نکال دیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں. نکالا میرے علم میں آج تک کسی آدمی کو داڑھی رکھنے سے نکال نہیں سکا کوئی, میرے علم میں کوئی ایسا آدمی. دھمکاتے ہیں, دھمکیاں بہت سنی لیکن میرے علم میں آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو داڑھی رکھنے پر نکالا گیا. میرے علم میں کوئی آدمی ایسا آج تک نہیں آیا جس کو ٹکنے کھولنے پر نکالا گیا. یہ اور بات ہے کہ لڑائی تو نہیں کرنی, اس کے طریقے ہیں جو بزرگوں سے سیکھے جاتے ہیں. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کسی کو اپنا بڑا بناؤ اور اس سے مشورہ کر کے چلو تو ان شاء اللہ تعالیٰ بھلائی کے راستے کھلیں گے. دین میں بھی کس طرح چلنا چاہیے, بزرگوں سے سیکھنا چاہیے, جنگ و جدال نہیں کرنا چاہیے. اس کے طریقے ہیں, اچھے طریقے ہیں. اچھے طریقے کو اختیار کرنا اور اپنے بھلائی کا راستہ کھلا رکھنا بہتر ہے, یا برے طریقے اختیار کرنا اور خیر کے راستوں کو بند کر دینا اچھا ہے. اگر آپ بزرگوں سے تعلق رکھیں گے, سچے لوگوں سے, جو نذرانے کے خواہش مند نہ ہو, مشہوری کے خواہش مند نہ ہو, چندے مانگنے والے نہ ہوں, کھالے مانگنے والے نہ ہوں, صرف اللہ کے لیے وہ دین کی بات بتلاتے ہوں, راستہ دکھلاتے ہوں, انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ کہ ان کا راستہ آسان ہو جائے گا بلکہ مزیدار بھی ہو جائے گا. میرے شیخ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے, بہت بڑے عالم تھے. اور میرے شیخ نے ان کی خدمت میں 17 برس لگائے اپنی جوانی کے عالم سے جنگل. انہوں نے فرمایا کہ حکیم اختر ہمارے حضرت کا نام لیا, جیسا انہوں نے فرمایا تھا ویسے میں نام لے رہا ہوں. فرمایا حکیم اختر, یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو یہ راستہ نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. مزیدار ہو جاتا ہے، دین میں مزہ آنے لگتا ہے. پہلے داڑھی رکھتے گھبراتے تھے، اب داڑھی رکھ کے خوش ہو رہے ایک بزرگ فرماتے ہیں، بہت وہ ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. کہ دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم رنگ للیاں منائیں، انسان ہیں، تقاضے اللہ نے رکھے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کی خاطر سے ہم اپنی ناجائز تمناؤں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، ناجائز تمناؤں. ایسا آدمی جو اللہ کے لیے اپنی ناجائز خواہش کا خون کر دے، خدا تعالیٰ کا بہت بڑا پیار اس کو ملتا ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے دو جز ہیں، ایک تو ان احکامات کی پابندی کرنا اور ایک ان باتوں سے بچ جانا جن پر اللہ جن کو اللہ نے منع فرمایا. یہ روشنی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے مثال دی کہ بھائی اس میں ایک مثبت تار ہے، ایک منفی تار ہے. اگر کوئی آدمی کہے میں نے پوزیٹو وائرنگ کر دی ہے، نیگیٹو نہیں ہے، نیگیٹو نیگیٹو ہوتی ہے، کچھ نہیں ہے، کیا ضرورت ہے فضول خرچی کی، تار نہ لگاؤ تو یہ بلب نہیں چلے گا، پنکھا نہیں چلے گا، نظام نہیں چلے گا، مشین نہیں چلے گی. اسی طرح میرے دوستوں یہ انسانی مشین نہیں چلے گی. اگر ہم صرف اللہ اللہ کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، نفل عمرے کرتے رہے اور جلسے کرتے رہے، عبادات کرتے رہے، لیکن ان باتوں سے نہ بچے جن کو اللہ نے منع فرمایا، تو دل میں اللہ کے نور روشن نہیں ہوگا. دل نورانی نہیں بنے گا، ظلمانی رہے گا، اندھیرا رہے گا. گناہ سے دل میں اندھیرا آتا ہے، جیسے پاک میں ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ دبا بڑھتا چلا جاتا ہے، سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا. یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو میرے دوستو، جس طرح ہمیں کرنے والے کام کرنے ہیں، اسی طرح سے ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اب ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک سیکنڈ کے اندر آپ اللہ والے بن جائیں. ہاں، ارادہ اگر ایسا ہو مضبوط تو آپ ابھی سے اللہ والے بن والے ہم اور آپ ابھی سے اللہ والے بن جائیں. ایک شخص داڑھی منڈا رہا تھا، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس گالوں پر، یہ جو اللہ کی امانت ہے، یہ گال پورا جسم اللہ کی امانت، ہر چیز اللہ کی امانت ہے کہ نہیں، تو اس گال دینے والے کی مرضی اس کا حق ہے کہ اس پر اس کی مرضی چلے یا ہماری مرضی؟ جو گال دینے والا ہے اس کی مرضی چلے. اب ارادہ کر لیا ہے کسی انسان نے کہ اب میں اس پر بلیڈ نہیں لگاؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سلاموں پہ رکھوں گا اور اپنی داڑھی کو بڑھاؤں گا تاکہ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہم کہہ سکیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسی محبوب ہستی ہیں میرے دوستو کہ جو ان کی اداؤں کو اپناتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. پھر محبوب کو جنت میں کیسے جہنم میں کیسے ڈالے؟ سیدھے فرمائیں گے جاؤ جنت ان شاء اللہ تعالیٰ. ارادہ کر لیں کہ اب ہم نے داڑھی رکھنی ہے. ہاں ہاں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس دن محبت اللہ کے دل میں آ جائے، محبت اطاعت کو آسان بنا دے، مزیدار بنا دے. جب دنیا کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے انسان بڑے بڑے اقدام کر لیتا ہے. ایک شخص کے پاس ایک شخص نے اپنی محبوبہ کو خط لکھا اور لال 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 خون تھا اس میں لگا، اور کہا کہ میں تمہیں اپنے خون سے خط لکھ رہا ہوں، میں تم سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے خون سے لکھ رہا ہوں، یہ میرا آخری خط ہے، اب جان دے دوں گا. وہ معشوقہ بھی بڑی ہوشیار تھی اس زمانے کی تھی، لیبوریٹری میں ٹیسٹ کرایا تو مرغی کا خون تھا. تو میرے دوستو، یہ زندگی اللہ نے ضائع کرنے کے لیے نہیں دی ہے، کمائی کرنے کے لیے دی ہے. اب دنیا مزرعت الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم جو یہاں بوئیں گے وہاں ہمیں وہی کاٹنا پڑے گا، برائی کا بیج بوئیں گے تو خدا نخواستہ برائی ملے گی. ابھی وقت ہے ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق بنانے کا پکا ارادہ تو جس شخص نے ارادہ پکا کر لیا وہ آج سے ہی داڑھی والا ہو گیا آج سے ہی اللہ کا محبوب بن گیا ابھی سے بن گیا جس دم اس نے نیت کر لی کہ اب میں اس کو ایک مٹھی سے کم ہونے سے کاٹوں گا ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے طرح طرح کے بڑے ہوئے مسئلے لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ صاحب داڑھی 40 قدم دور سے نظر آ جائے تو وہ کافی ہے کہاں لکھا ہے کوئی آج تک کوئی کتاب میں کوئی دکھائے تو صحیح یہ مسئلہ لکھا ایسا نہیں ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو اور گھوڑی کے نیچے سے یہاں سے نہ پکڑے گھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے اور ایک مٹھی سے اپنی مٹھی سے کم پر ایک چاول برابر بھی کترانا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور چاروں اماموں کا اس سے اختلاف ہے اختلاف نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہو کہ ہاں بھائی چھوٹی چل جائے گی چاروں امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب یہ داڑھی کا بچہ رکھنا بھی واجب اور یہ تنکنیوں سے بعض لوگ ہاکی کی اسٹک کی طرح پتلی کرا دیتے یہاں سے تو رکھ لیتے ہیں پوری چاروں کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا یہ مسئلہ بتانا ہمارا کام ہے کسی کی حقارت مخصوص نہیں ہے کہ یہاں سے بھی جو ہے ایک گنپتی کی جبڑے کی جو ہڈی ہے یہاں سے داڑھی شروع داڑھی داڑھ سے جتنی بھی داڑھ ہے یہاں سے بال سب ایک مٹھی ہونے چاہیے یہاں سے بھی اور اسی طرح یہاں سے بھی یہاں سے بھی البتہ گردن کے جو بال داڑھی میں شامل ہو رہے ہیں ان کو بھی کاٹنا حرام ہے گردن پہ جو بال آ جائیں اگر وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں گردن کے بال یہاں کے بال گردن کے بال اگر نیچے جا رہے ہیں ان کو صاف کر سکتے ہیں اور جو داڑھی میں مل رہے ہیں ان کو بھی صاف کرنا حرام ہے کیونکہ وہ داڑھی میں شامل تو بہرحال ظاہر بھی بنانے کا ارادہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اور باطن بھی بنانے کا ارادہ کر رہے ہیں باطن کیا ہے دل دل بنانے کا ہم ارادہ کر رہے ہیں بہترین اخلاق اپنانے کا ارادہ کر رہے ہیں اور برے اخلاق کیا ہے تکبر اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا میرے دوست یہ وہ مرض ہے جن میں اکثر مسلمان مبتلا ہے اور یہ وہ مرض ہے جس کی وجہ سے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا بہت خطرناک مرض ہے اپنے کو بڑا سمجھنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے جو بڑائی میری چادر میں گھسنے کی کوشش کرے گا اس کی گردن توڑ دوں گا خطرناک مرض ہے تکبر اس کا علاج آپ کو کسی یونانی حکیم کے یہاں ملے گا ایمپریس مارکیٹ میں ملے گا کسی کلینک میں یا اسپتال میں ملے گا نہیں وہ جسمانی ڈاکٹر ہیں تو یہ روح کا مرض ہے اس کے لیے روحانی ڈاکٹر چاہیے روحانی طبیب چاہیے اور یہ وہ والے روحانی طبیب نہیں جو عملیات کرتے ہیں اور وہ والی روحانی طبیب نہیں ہے جو وظیفہ کر کے وظیفہ بتا دیتے ہیں اتنا وظیفہ کر لو پتھری نکل جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جنات کا عمل بتانا نہیں یہ طبیب اللہ والے اللہ والے ہم کسی مناسبت کے اللہ والے سے تعلق کر کے دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اپنے اندر حیرت انگیز اور خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گھر کا ماحول بدل جائے گا ان شاء اللہ اگر نیت صحیح ہو صدق دل سے عمل کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ گھر جنت کا نمونہ بن جائے اسی کو اس بزرگ نے فرمایا مجھے سہل ہو گئی منزل کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے میرے دوستوں یہ مشکل نہیں ہے میں ایک مثال دیتا ہوں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تم دین میں چلو گے تو تم کو لوگ کیا باتیں بنائیں گے دنیا سے کٹ جاؤ گے یہ ہو جائے گا روزی تنگ ہو جائے گی شیطان کے وسوسے اس قابل ہیں کہ ہم اس پہ توجہ دیں اللہ کا حکم اللہ کا قانون اور اللہ کا فرمان وہ مضبوط ہے یا شیطان کا کہنا مضبوط ہے تو ہم اللہ کی بات مانیں کہ شیطان کی بات مانیں اللہ کی بات مان پاتے ہیں میرے دوستوں تو اس لیے میں مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر ایک سڑک ہے اس کے دونوں طرف درختوں کی قطاریں ہیں لمبی سڑک ہے
سڑک ہے
ہم یہاں کھڑے ہیں ہم دیکھیں گے کہ آگے جا کر ایسا معلوم ہوا کہ درخت بالکل مل گیا راستہ بند ہو گیا راستہ
بند ہو گیا
تو شیطان نے اسی طرح دین کو سکھاتا ہے پٹی پڑھاتا ہے کہ دیکھو آگے بہت مشکل ہے راستہ بند ہے راستہ نہیں کیسے چلو گے دین لیکن جب آپ اس سڑک پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نظر کا دھوکہ تھا وہ درخت کھلتے چلے جا رہے ہیں جتنا آگے جا رہے ہیں راستہ کھلا ہوا تو دین ایسا ہی آسان ہے ہم اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کریں انشاءاللہ راستہ کھلتا چلا جائے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو میں نے آیت تلاوت کی قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو تقوی کیا ہے گناہ سے بچنا تقوی زیادہ عبادات کا نام نہیں ہے آپ نفل نہ پڑھیں تہجد نہیں پڑھ سکتے کمزوری ہے نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ زیادہ تلاوت نہ کر سکے کوئی گناہ نہیں ہوگا زیادہ عبادت نہ کر سکے کوئی گناہ نہیں ہوگا فرض واجب اور سنت موقع ادا کرتے ہیں کسی آدمی کو فرصت نہیں ہے بیچارہ وہ اپنی نوکری پہ اتنا تھک جاتا ہے کام کاج کے بعد کہ وہ عبادت نہیں کر سکتا نفلی عبادت اس کو کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اس کا اگر وہ حلال کماتا ہے تو یہ بھی اس کی عبادت تو لیکن گناہ نہ کرنا تقوی یہ ہے گناہ سے بچنا اور اگر خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی معافی تو پھر دوبارہ اس کی خطا معاف ہو جائے گی پھر متقی ہو جائے گا تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کونوا مع الصادقین اللہ والوں کی صحبت میں رہو اللہ والوں کے ساتھ رہو سچے اللہ والوں کے ساتھ رہو تو تم کو تقوی مل جائے گا اور تقوی کا کیا انعام ہے سب سے بڑا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دوستی عنایت فرما دیتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی یعنی وہ گناہ سے بچنے والا ہے اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنے والا ہے تو ہم یہ پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں جیسے جیسے معلوم ہوتا جائے گا کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہے یہ کام گناہ ہے ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور کسی اللہ والے سے ہم تعلق تاکہ ہمیں سمجھ پیدا ہو کہ دین ہے کیا اور دین پر کیسے عمل کیا جاتا ہے اگر کسی اللہ والے سے تعلق صحیح معنوں میں ہو جائے میرے دوستو تو پتہ چل جائے گا کہ دین سراسر محبت ہی محبت مزیداری ہے یہ جانور امریکہ برطانیہ یورپ والے کیا جانے زندگی کیا چیز ہے زندگی کا لطف اٹھانا بھی نہیں جانتے یہ ظالم ان کو کسی پل چین نہیں ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دشمنوں کو عیش آب و گل دیا دوستوں کو اپنا درد دل دیا جو اپنے ہیں ان کو اپنا درد دل دیا مسجد میں آتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں روتے ہیں گڑگڑاتے ہیں جنت کی طلب کرتے ہیں دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں یہ درد دل اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو دیا ہے اور جو دشمن ہیں ان کو پانی مٹی کی چیزوں میں لگا دیا سونے چاندی کے ڈھیر ان کے پاس ہیں بگلے ترقیاں ان کے پاس ہیں گاڑیاں ان کے پاس ہیں کمپیوٹر ان کے پاس ہیں ہوائی جہاز بناتے ہیں دنیا کی ساری ترقیاتی چیزیں بناتے ہیں لیکن آخرت میں وہ غافل آخرت میں ان کا ایک ذرہ بھی حصہ نہیں ہے ان کے کسی نیک کام کا بھی ان کو کچھ اجر نہ ملے گا اور مسلمان کی فرمایا کہ عجیب شان ہے عجیب شان ہے مسلمان کی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے نعمت ملتی ہے تو شکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے دونوں طرح سے اس کا فائدہ ہے مصیبت آئی بتائی اس پہ صبر کیا اجر ملا ترقی ہو گئی اللہ کی طرف جنت کا حقدار ہو گیا اور کافر پر مصیبت آئے یا نعمت آئے اس کے اوپر عذاب ہی عذاب تو میرے دوستوں ارادہ کر لو کہ آج سے ہم نے کسی اللہ والے کو ڈھونڈنا ہے اور اس کی صحبت میں بیٹھنا ہے اور اس سے تعلق کرنا ہے اور اس سے اپنے اپنا دل بنوانا ہے دل بن جائے گا میرے دوستوں کو جنت ہی جنت ہے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے ابھی تو جنت نہیں ہے نا ابھی تو دنیا اور میرے شیخ ایک بات اور فرمایا کرتے تھے کہ دنیا غم کا گھر ہے دنیا غم کا گھر ہے، یہاں کے مصائب سے، یہاں کے غموں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ تو انبیاء کو بھی دیا گیا، انبیاء نے تکالیف نہیں اٹھائی، انبیاء نے سامنے نہیں برداشت کیا، اور انبیاء کے جو اصحاب تھے انہوں نے سامنے نہیں برداشت کیا، اور کفار کی طرف سے کتنی تکلیفیں دی گئیں نہیں برداشت کیا، تو گھبرانے کی کیا بات ہے، ہم تو ادنا امتی ہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ بھائی اگر کوئی غم پہنچ جائے اللہ کے راستے کا تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ ہماری یہ قسمت کہاں تھی کہ جو دولت آپ نے انبیاء کو دی تھی، کیا دولت کہ آپ کے راستے کی تکلیف انہوں نے اٹھائی، آپ کے راستے کا غم انہوں نے اٹھایا، وہ تکلیف آپ نے ہمیں دی، تکلیف کو مانگنا نہیں، لیکن جب تکلیف آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ جو آپ نے بڑے لوگ معمول لوگوں کی جو دولت تھی وہ آپ نے ہم کو عطا فرمائی۔ لوگ انبیاء پر ہنستے تھے، کافر مذاق اڑاتے تھے، آج ہمارا کوئی مذاق اڑا دے ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گیدڑ اور لومڑی بن جاتے ہیں۔ ارے مومن تو اللہ کا شیر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ تم آج ہنس رہے ہو اس لیے کہ تمہارے دل میں اپنے مالک کی محبت نہیں، اپنے رسول کی محبت نہیں۔ جس دن محبت آ گئی پھر تم کہو گے، پھر تم میرے جیسے ہو جاؤ گے، دیوانہ وار ہو جاؤ گے۔ محبت کی کمی ہے، محبت اطاعت کو آسان بناتی ہے میرے دوستو، اور اسی کا طریقہ اہل محبت میں رہنا، اللہ والوں کے ساتھ رہنا، ان سے اللہ کی محبت ملتی ہے، آخرت کی فکر ملتی ہے۔ تو چار عمل میں نے بتا دیے، ایک تو ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ارادہ کریں، نگاہ کی حفاظت کرنے میں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا انشاءاللہ، آپ گندگی دیکھنا چھوڑ دیں، نامحرموں کو دیکھنا چھوڑ دیں، نظر نیچی کر لیں، راستہ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں۔ جب آپ راستے میں تشریف لے جاتے آپ کی نظر نیچی ہوتی، ہم نیچی نظر کر کے چلیں کہ ہمیں بس راستہ نظر آتا رہے، تاکہ جس سے نگاہ بچا رہے ہیں کہ اس سے ٹکر ہی نہ ہو جائے، نگاہ اپنی اتنے فاصلے پر رکھے، اور دل میں بھی حسینوں کا خیال نہ لائیں، نامحرموں کا خیال نہ لائیں، اور اپنی داڑھی ایک مٹھی اب کر لیں، بال سفید ہو رہے ہیں، بول تو عمر کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی عمر لکھی لکھ لائے ہیں، لیکن میرے دوستو بہت سے لوگوں کے بال سفید ہو گئے، تو اب تو بھائی کھیتی کٹنے کا وقت آ گیا، اب جو ہے دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ کلیجا تھام لو یارو، ہم فریاد کرتے ہیں، اب جو ہے دل مضبوط کر کے ایک مٹھی داڑھی رکھ لو، کیونکہ وہاں ایک مٹھی داڑھی والوں کی ہی قدر ہوگی، انہی کا استقبال ہوگا، جن کی داڑیاں کٹی بھی ہوں گی ان کا وہاں استقبال نہیں ہوگا، ان کو وہاں لاؤ لاؤ آئیے آئیے نہیں ہوگی، مشکل میں پھنسے ہوں گے۔ آج موقع ہے تو میرے دوستو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھ لیں ہم، اور چوتھا کام یہ کہ ہم جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوں دو حالتوں میں اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ٹخنے ڈھانکنا، پاجامہ ہو، پتلون ہو، لنگی ہو، جو لباس اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے جبا صحیح، وہ ٹخنوں سے چھونا نہیں چاہیے، ٹخنوں سے اوپر اوپر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا۔ جہنم میں جلنے کی وجہ معمولی گناہ پر نہیں آتی۔ تو میرے دوستو اگر یہ باتیں مشکل لگیں تو اس کا بھی آسان حل ہے، آپ سے عمل نہیں ہو پا رہا، آپ ایک کام کر لو کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں پابندی سے آنا جانا شروع ہو، اگر وہ اللہ والا ہوگا تو آپ کی مڑی ہوئی داڑھی کی حقارت نہیں کرے گا، مذاق نہیں بنائے گا، آپ کو سختی نہیں کرے گا، بھرے مجمع میں آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، آپ آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ خود ہی راغب ہو جاؤ گے، سمجھ عقل آ جائے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر. ہمت نہیں ہو رہی نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دو کہ اللہ مجھ میں کمزوری ہے, آپ مجھے میرے لیے اس کا انتظام کر دیں, اور کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا شروع کر. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے نا بھائی, آنکھ بند کرنے سے آخرت کا خطرہ ٹلے گا تو ہی نا, اس لیے ارادہ ہم کرتے ہیں کہ اب ہم نے نیک بننا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اور اس کے لیے دوسرا کام کر لو کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. چلو بس مختصر بات, اتنا کام تو ہم کر لیں گے کہ ہم کسی اللہ والے کو تلاش کریں اور اس کی مجلس میں پابندی سے آنا جانا رکھیں. اور ایک کام اور ہے کہ بھائی قرآن پاک کی تجوید کو ہم اچھا کر لیں, قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں. اور ایک کام یہ کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں کو مت ستائیں. بیویوں پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ایسا شخص نہ تو دنیا میں سکون سے جیے گا اور نہ آخرت, آخرت میں بھی اس کی پکڑ ہوگی. اب وقت بہت ہو گیا, مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا کہ بڑے بڑے گناہ ہیں. جس طرح ہم عبادات کے واسط تو بہت ہوتے ہیں, شب قدر کی دعا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعفو عنا, خاص دعا ہے. لیکن میرے مرشد نے فرمایا کہ اس دعا کو آپ ہمیشہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہے خاص اس رات کے لیے. لیکن آپ ہمیشہ اس دعا کا مضمون بہت ہی عالی شان اور معافی دلانے والا ہے, انشاءاللہ اس شخص کا بیڑا پار ہو جائے گا جو اس دعا کو اپنا معمول بنائے. آپ حضرات یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ یہ رات ہزار مہینہ عبادت کرنے سے اس ایک رات میں عبادت کر لینا افضل ہے. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان ہو رہا تھا کہ 80 برس تک وہ اللہ کے راستے میں جہادی کرتا رہا, ایک لمحے اس نے تلوار نہیں رکھی. تو صحابہ کو رشک ہوا کہ اتنی بڑی عبادت اور ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہے, ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب ترین ہستی کے صدقے میں اس امت کے لیے یہ رات عنایت فرمائی ہے کہ اس ایک رات تم عبادت کر لو. اس نے تو 80 برس جہاد کیا تھا, تمہارے لیے ہم 1000 برس 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اس رات کو بنا دے. اس لیے اس رات میں جاگنے کا اہتمام کر لیں. اور یہ غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے. بعض لوگ عشاء کے بعد تراویح کے بعد کہتے ہیں ذرا کھاگ کھائیں گے پیئیں گے اس کے بعد پھر عبادت میں لگیں گے. یہ آدھا وقت تو ہم نے نکال دیا, اور ہوتا کیا ہے کہ تراویح میں بھی تھک گئے اور بیان سن ہو گیا تو پھر اور تھک گئے, جیسے اب آپ حضرات چہروں پہ تھکن دکھائی دے رہی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ گھر جائیں گے تو بھائی لاؤ ذرا کچھ کھا پی لیں, پیٹ میں ڈالیں. آپ جو پیٹ میں ڈالا تو آپ نیند کا غلبہ شروع ہو گیا, بڑی مشکل ہو جاتی ہے عبادت. تو طریقہ یہ ہے کہ بھائی تھوڑا عمل کر, ساری رات جاگنا ضروری نہیں, تھوڑا عمل کر, کچھ تلاوت قرآن پاک کر, تلاوت ضرور کہ اس رات کو بھی اور اس مہینے کو بھی تلاوت کلام پاک سے بہت خاص نسبت ہے. اور چند نوافل پڑھ لیں, 4 رکعت پڑھ لیں, 6 رکعت پڑھ لیں, جتنی ہمت ہو تہجد کی نیت سے آپ 4-6 رکعت قیام اللیل کی نیت سے وہ پڑھ لیں. اور کچھ استغفار, کچھ درود شریف. اب نیند آ رہی ہے تکیہ رکھے سو جائیں. حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے عشاء کی جماعت کا اہتمام کیا اور فجر کی نماز کا اہتمام کیا جماعت کے ساتھ, یہ نہ ہو کہ رات بھر عبادت کی اور فجر کی جماعت چھوڑ دی, بہت بڑا نقصان کا سبب کیا, بہت نقصان کا سبب کیا. تو اتنا جاگ لو جانا کہ یہ فجر کی جماعت سے ادا ہو جائے نماز. تو حدیث پاک میں ہے کہ اس شخص نے گویا ساری رات عبادت کی, ساری رات عبادت. اس لیے تھوڑا جاگو. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے کہ بھائی گناہ سے بچنے کا بہت اہتمام کرو, بہت اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو یہ گناہ سے بچنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ حرام کام سے بچ جاؤ, گناہ سے بچ جاؤ, تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ, عبادت گزار ہو جاؤ. بغیر تسبیح پڑھے عبادت گزار ہو جاؤ گے, بغیر نفلی عمرہ کی عبادت گزار ہو جاؤ گے, بغیر تہجد پڑھے عبادت گزار ہو جاؤ گے. کس وجہ سے؟ صرف گناہ سے بچنے. داڑھی مت کاٹو ایک پتی سے کم، مونچھوں کو برابر رکھو کیونکہ مونچھیں لمبی رکھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لمبی مونچھ رکھے گا میری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی. من طول شعره فهو لم ينل شفاعت. لمبی مونچھ اس کو کہتے ہیں جو لٹک جاتی ہے، سفید کنارے پہ بال آ گیا یہ لمبی مونچھ میں شمار ہو گیا. ایک لمحہ کو بھی اللہ کی ناراضگی میں ہم نہ گزارے میرے دوستوں، اس کے بال کو یہاں آنے سے پہلے پہلے اس کو صاف کر دینا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. لمبی مونچھ اگر یہاں سے لے گئے تو وہاں پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو میرے دوست یہ کام کریں گے انشاءاللہ. اور اصل چیز جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دین مشکل معلوم ہوتا ہے تو اس کا آسان علاج یہ ہے، آپ کچھ نہ کریں، بس اللہ والوں کی صحبت میں آیا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ خود ہی جو ہے تھوڑے دن کے بعد اپنے اندر وہ تبدیلی محسوس کریں گے. ایک بزرگ فرماتے ہیں اپنے شیخ کے لیے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا. کسی اللہ والے کی صحبت ہم اختیار کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم آپ سے نہیں کہیں گے، گریبان نہیں پکڑیں گے کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. آپ کا خود دل کہے گا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کی ہمیں قدر نصیب فرماتے ہیں. ایک ایک لمحہ میرے دوستو آخرت کی کمائی کے لیے ہے. ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. ایک شعر میرے شیخ کا یاد آیا، فرماتے ہیں کہ وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے. میری زندگی کا حاصل وہی لمحات رہے جن لمحات میں میں نے خدا تعالیٰ کو راضی کیا. محض تسبیح پڑھنا مراد نہیں ہے. بتا دیا کہ دو تارے ہیں، ایک وہ کام کرنے والی تار جن کا اللہ نے حکم دیا اور ایک وہ کام نہیں کرنے والی تار جن کے اللہ نے منع فرمایا. یہ ہے اللہ کی یاد. تو بس یہ زندگی کا ہمارے حاصل رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل بخشے. اور کیا ہے یہ تو نام لکھ لینا خالی، ان کو کیا کرنا ہے؟ دعا کے لیے. یہ نام کس لیے لکھے ہیں؟ دعا کے لیے. ٹھیک، اللہ ان سب کی بھی اور ہماری آپ کی سب کی اور ہمارے گھر والوں کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے. ہر غم کو اللہ تعالیٰ خوشی سے بدل دے، ہر مصیبت کو عافیت سے بدل دے. تو کوئی بات رہ گئی؟ کافی ہے. کون سا مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. جس کے دل میں خالق جنت آ گیا، جنت تو ابھی دور ہے، جس کے دل میں خالق جنت آ گیا یعنی اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ اس سے راضی ہو گئے. اور یہ بات سن لو میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جس سے راضی ہو جاتے ہیں پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے. یہ میری بات نہیں ہے، میں اپنے بزرگوں کی باتیں قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بات حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائی. کیونکہ انہوں نے دعا کے لیے عرض کیا تھا کہ حضرت دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رضائے دائمی یعنی ہمیشہ کی رضا نصیب فرما دے تاکہ اللہ کبھی ناراض نہ ہو. تو حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ میاں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جس سے راضی ہو جاتے ہیں کبھی پھر ناراض نہیں ہوتے ہیں. کبھی ناراض نہیں ہوتے، اسی سے راضی ہوتے ہیں جس سے پھر دوبارہ ناراض نہیں ہوتے، اسی کو اپنا بناتے ہیں جس کو مردود نہیں کرنا ہوتا. اور فرمایا کہ رضائے کامل مانگو، رضائے کامل یعنی کہ ہم کامل اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، کامل اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ تھوڑا راضی، پورے کے پورے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے پورے پورے راضی ہو جائیں. اور کچھ رہ گیا؟ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جنت تو مخلوق ہے نا اور اللہ خالق ہے، تو خالق اور مخلوق برابر ہو سکتا ہے؟ اور جنت میں کتنا مزہ آئے گا, وہاں ایسی ایسے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, شرابیں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں اور شفاف پانی کی نہریں ہیں, جو موتیوں اور زبرجد اور یاقوت کے سبریزوں پہ چلتی ہوں گی اور لبالب بھری ہوں گی اور محلات سونے کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے, سونے چاندی کی اینٹوں سے. یہ باتیں کوئی قصے کہانی ہے یا حقیقت ہے؟ میرے حقیقت ہے نا, پھر اس کی فکر کرنی ہے کہ نہیں؟ ہاں چاہیے ہم کو کہ نہیں؟ یہاں تو سات گز کا مکان بنانے میں عمر گزر جائے, وہاں ایک سبحان اللہ کہنے سے ایک ایسا درخت لگتا ہے جس کے سائے میں 500 برس سوار چلتا رہے, اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. ایک سبحان اللہ, فرمایا کہ سبحان اللہ کہنے سے نصف میزان آدھا میزان بھر جاتا ہے, اور الحمدللہ کہنے سے پورا ہی ترازو بھر جاتا ہے, اور اللہ اکبر کہنے سے زمین سے آسمان تک جتنی خلا ہے سب نیکیوں سے بھر جاتے بھر جاتے. یہ کمائی, یہ کرنسی ہے وہاں کی, یہ کرنسی ہے. آنکھ بچانا وہاں کی کرنسی ہے, دل بچانا وہاں کی کرنسی ہے, برے اخلاق سے بچنا وہاں کی کرنسی ہے. تو میں نے کرنا, جھگڑا کرنا, گالی دینا, باتیں کرنا, ان سب سے بچنا وہاں کی کرنسی ہے. غصے سے بچنا, بیجا غصے سے وہاں کی کرنسی ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا, بات رہ گئی کہ تکبر مرض ہے, روحانی طبیبوں سے اس کا علاج کرانا چاہیے. بیجا غصہ کرنا حرام ہے, اسی اس سے غصے کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہو گئے. غصے نے آ کے بیوی کو 3 لفظ کہہ دیے, بس اب رو رہے ہیں, پچھتا رہے ہیں. کتنے لوگ مجھے ایسے مل چکے ہیں مولانا, بہت لوگ, بہت لوگ. انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھولا بھالا آدمی ہے, اللہ کی ستاری ہے, انہوں نے دیکھا جیسا آدمی ہے تو حلالے کے لیے میرے پاس آنے لگے. غلطی ہو گئی, اب جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں ایسا آدمی, کوئی بھولا بھالا. میں نے کہا اس کو کہنا ہے ایسا بھولا بھالا کوئی نہیں ملے گا, ایک دفعہ گیا تمہارا مان تو پھر وہ ضروری نہیں ہے واپس نہیں کرے گا, اس چکر میں مت رہنا. اچھا یہ ہے کہ اس کو بھول جاؤ, اللہ کو یاد کرو, کوئی نیک دیندار عورت سے دوبارہ نکاح کر لو. ہو گئی غلطی, مگر ایسی نوبت ہی کیوں آنے دیا؟ اپنے غصے کا علاج کرا, اولاد کی مٹائیاں کر رہے ہیں. کیا وجہ, اب کیا نتیجہ؟ اولاد دین سے دور ہو گئی, ماں باپ سے نفرت کرنے لگی, ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے اولاد. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ بزرگوں سے, اللہ والوں سے دین سیکھا نہیں, نماز نہیں پڑھتا, ڈنڈے مارنا چاہیے, یہ نہیں ہے طریقہ. بس حدیث شریف میں آ گیا, اس کو اپنی سمجھ سے سمجھ لیا کہ بس نماز نہ پڑھنے پر مارو. بعضے لوگوں نے گھر سے نکال دیا, نتیجہ کیا ہوا؟ نشے لوگوں کے چکر میں پڑ گیا, نشہ کر رہا ہے. جتنی بھلائی تھی وہ بھی گئی. طریقہ بزرگوں سے پوچھو, اللہ والوں سے پوچھو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیسے تربیت کرنی چاہیے. غصہ ہے, حسد ہے, بد نگاہی کا مرض ہے, بدگمانی کا مرض ہے. بدگمانی بھی ایک بڑا مرض, بدگمانی کا مرض. یہ سب انسان کو اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے. تو اچھے اخلاق ہمیں اختیار کرنا ہے انشاءاللہ, اپنے دل کو بنانا ہے, اور اس کا طریقہ آسان اللہ والوں کی صحبت. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے. ایک بات اور یاد آ گئی, دیکھو بھائی, یہ اصل میں تو رات ہوتی ہے اپنی تنہائی کی عبادت کی, لیکن یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے کام آئیں. اور میں یہ عرض کر رہا تھا شروع میں, یہ بات رہ گئی, بہت ساری باتیں رہ گئی, مجھے سارے راستے یہ باتیں یاد آتی رہیں گی, یہ رہ گیا, وہ رہ گیا. شیطان بھی بڑا مکار, اب وہ دل مایوس کرنے کے لیے, ڈبونے کے لیے اب ہم پہ حملے کرے گا, ارے تو نے یہ کر دے. اس کا طریقہ بزرگوں نے یہ سکھلایا کہ بھائی ایک تو الحمدللہ کہہ دیا کرو بیان کے بعد, کہ اللہ جو کچھ اچھی بات بیان ہو گئی آپ کی مہربانی, اور دوسرے استغفر اللہ کہہ دیا کرو, یا اللہ جو کوتاہی ہو گئی معاف کر دیجیے, اب بھول جاؤ بھول جاؤ. مگر یہ ظالم اب آپ کھوپڑی میں ہمارے ہتھوڑی برساتا ہے کہ تو نے یہ غلط کہہ دیا, یہ نہیں کہا, وہ نہیں بتایا. کیا فائدہ ہے اس بات کا؟ بات کچھ فائدہ ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسا دل ہوتا ہے ویسا ذکر اس کا قبول ہوتا ہے, ویسا صدقہ اس کا قبول ہوتا ہے, ویسے نماز اس کی قبول ہوتی ہے. تو فرمایا یہاں تک کہ جو دل بنا ہوا ہوتا ہے اللہ کی معرفت سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اس سب کی دو رکعت جس کا دل نہ بنا ہوا ہو, جو اللہ کی معرفت اور محبت نہ رکھتا ہو, اس سے 1,00,000 رکعت سے افضل ہے. جس آدمی کا دل نہ بنا ہوا ہو, میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں جس آدمی کا دل نہ بنا ہوا ہو اور جس کا دل بنا ہوا ہو, تو جو دل بنا ہوا ہے وہ دو رکعت پڑے گا, جس کا دل نہیں بنا ہوا وہ ایک لاکھ رکعت پڑے گا. تو اس سے بھی افضل اس شخص کی دو رکعت ہو جائے گی جس کا دل بنا ہوا ہو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دل بنانا اخلاص سیکھنا چاہیے, اور محبت جس محبت سے وہ ایک روپیہ دے گا, ایک روپیہ تو اس کو اللہ تعالیٰ 700 گنا بھی بڑھا دے. حدیث میں تو آج 10 گنا, حدیث میں ہی ہے کہ 700 گنا بھی بڑھا دیتے اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے. جیسی محبت اور اخلاص ہوگا دل میں ویسا ہی اللہ تعالیٰ اس کا عمل قیمتی بنا دے. تو پھر دل بنانا چاہیے. ایک آدمی اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے مثلاً 25 روپے, وہی چیز تھوڑا آگے تھوڑی محنت کر کے وہ آگے جا کے 50 کی بک جاتی ہے, 40 کی بک جاتی ہے, تو وہ زیادہ اچھا نہیں. تو ہمارا ایک سبحان اللہ کہنا جس درجہ قبول ہو رہا ہے, اگر دل بن جائے گا تو اس سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا. تو دل بنانا چاہیے کہ دل بنانے کی ہم فکر کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. بس آپ جو کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. دعا کر لیجیے. یہ مبارک رات ہے, رمضان کا مہینہ بھی مبارک, یہ رات بھی بہت مبارک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کے بھرپور ثمرات نصیب فرمائے. اور 27ویں شب کے لیے اکثر علماء کا گمان ہے کہ یہی رات شب قدر ہوتی ہے, لیکن چونکہ بولا دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو بولا دی گئی. سچ بات تو یہ کیا مہربانی ہے کہ ہم 21 کو بھی لگ جاتے ہیں, ہم 23 کو بھی لگ جاتے ہیں, 25 کو بھی لگ جاتے ہیں, 27 کو بھی لگ جاتے ہیں, اور اس امید سے کہ 29 کو بھی لگ جاتے ہیں کہ شاید یہی شب قدر ہو. حکیم الامت بڑے بزرگ ہیں, فرماتے ہیں کہ جیسی نیت ہوگی ویسا مال ملے گا. اللہ کی کمی نہیں ہے کہ بھائی اب شب قدر نہیں ہے, ہمارے خزانے ختم ہو گئے. نعوذ باللہ. ایک بزرگ کہتے ہیں ہر شب شب قدر, قدر پتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کی قدر کریں تو ہر رات ہماری شب قدر بن سکتی ہے. شب قدر بن سکتی ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ بلا دی گئی. تو ہم ہر تاخرات میں اللہ کچھ نہ کچھ تو یاد کر ہی لیتے ہیں کہ شاید آج ہو, شاید آج ہو. تو جس گمان سے اللہ تعالیٰ, جو اللہ تعالیٰ سے بندہ جو گمان رکھے گا اس کے مطابق وہ دے دیں گے. 21 کو شب قدر نہ تھی, لیکن اس نے گمان کیا کہ شاید یہی شب قدر, تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمانے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ بلا دی گئی. اگرچہ تکوینی راز تھا, اس میں معاملہ ایک ایسا پیش آیا, جھگڑا ہو رہا تھا صحابہ میں, اور جو ہے جھگڑا کر رہے تھے, آپ باہر تشریف لائے, اس جھگڑے کی وجہ سے آپ کو رات بھول گئی. اس سے بھی بتانا مقصود ہے کہ جھگڑا کتنی بری چیز. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رات کی الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الہ العالمین, ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بلوغ سے لے کر, بالغ ہونے سے لے کر آج تک کے چھوٹے بڑے گناہ, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, جان کے کیے ہوں, جانے میں کیے ہوں, اور چھپ کر کیے ہوں, علانیہ کیے ہوں, اے اللہ ہم سے زیادہ آپ ہم سے واقف ہیں. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس مبارک زمان اور اس مبارک مکان یعنی مسجد کی برکت سے, اس کے صدقے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے, اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دے, ہم کو بالکل پاک اور صاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, التائب من الذنب كما لا ذنب له, کہ ہر گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اے اللہ آج کی رات اس لمحے میں اے اللہ ہم کو بالکل پاک اور صاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارا بال بال گناہ میں ڈوبا ہوا ہے, بال بال غفلت میں ہے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. ہر گناہ کو فرما دیجیے, کوئی گناہ نہ چھوڑیے مگر بخش دیجیے. الہ العالمین ہم سب کی بخشش فرما دیجیے. نہیں کیا. اللہ بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دے, اللہ بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ آج کی رات لاکھوں لاکھوں افراد کی بخشش کی روایات میں ہے کہ ہر رات کو آپ کو 10-10 لاکھ کی روایت ہے, کہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ آپ جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اللہ اے کریم ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ہم کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو نیک اور صالح بنا دے. نیکیوں سے نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے. گناہوں سے اللہ نفرت عطا فرما دے. اللہ اپنے اپنا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا اور سچا راستہ عطا فرما. گمراہی سے ہماری حفاظت فرما, بدعتوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ سیدھا اور سچا راستہ جن لوگوں کا ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, تابعین کا راستہ, تبع تابعین کا راستہ, اولیاء کرام کا راستہ. اے اللہ اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما. اے اللہ وہ راستہ ہمیں دکھلا بھی دے اور اس پر چلنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق بھی عطا فرما دے. اے اللہ مخلوق کا خوف ہمارے دل سے نکال دے. لوگ کیا کہیں گے اس کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ صرف اور صرف اپنا خوف اور اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنا خوف اور اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف عطا فرما. اے اللہ حساب کتاب کا خوف عطا فرما. اے اللہ اتنا خوف عطا فرما دے جو ہم میں اور آپ کی نافرمانی میں حائل ہو جائے. اے اللہ گناہوں سے ہمیں بہت دوری عطا فرما دے اور گناہوں کو ہم سے دور کر دے, گناہوں کے ماحول سے ہمیں دور کر دے. اور اے اللہ یہ موبائلوں کی جو گندگی کی لعنت ہے اور اے اللہ کیبل کی لعنت ہے, گھر گھر جہنم بنا ہوا ہے, ہم سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما. اور اس گندگی کے آلے کو, بے شرمی اور بے حیائی کے آلے کو اے اللہ ہمارے گھروں سے نکلوا دے اور ہمارے گھروں کو اس فتنے سے پاک فرما دے. اور اے اللہ بزرگوں اور اولیاء کی صحبت میں آنا جانا نصیب فرما. اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرما, سچے لوگوں کی صحبت نصیب فرما. گمراہوں سے اور بدماشوں سے اور بہروبیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بری صحبت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس رات کی پوری پوری بھلائیاں اور خیریں ہمیں عطا فرما, ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اللہ اس مبارک مہینے کی تمام عبادات کو محض اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ آپ کے لائق ہماری کوئی عبادت نہیں, کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں جو آپ کے شایان شان ہو. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمارے تمام اعمال کو اے اللہ ستاری فرماتے ہوئے اور اپنے دست قدرت سے اس کی لیپا پوتی کر کے اچھا بنا کر اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے. اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے. اللہ ہماری کسی نیکی کو ضائع نہ ہونے دے. اے اللہ اگر اخلاص کی کمی ہو تو اخلاص عطا فرما دے, محبت کی کمی ہو محبت عطا فرما دے. اے اللہ کامل محبت عطا فرما دے, اپنی معرفت کاملہ ہم سب کو عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے روزوں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ ہماری نمازوں کو اپنے فضل سے قبول فرما. ہر نیک عمل کو اچھی طریقے سے عین سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سنتوں سے محبت عطا فرما, سنتوں کا عشق عطا فرما, سنتوں پر جان دینے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستدرہ عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں کو روزی میں تنگی ہے اے اللہ ان کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ ہم کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. جس پر آپ کا وعدہ بھی ہے کہ آپ تقویٰ والے کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا, برکت ہی برکت ہوگی, رحمت ہی رحمت ہوگی. اے اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما, کامل تقویٰ نصیب فرما. اور بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما. جن کے رشتے ہو گئے اللہ ان کو آپس میں پیار محبت اور اتفاق اور دینداری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی نصیب فرما. اے اللہ جھگڑوں سے ناچاکیوں سے ہمارے ہر گھر کو پاک فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں آپس میں جنت کا ماحول عطا فرما دے. اے اللہ جنت کا ماحول عطا فرما دے. ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی نصیب فرما, ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں اللہ اپنے فضل سے ہم کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے اور اولاد کو ہماری ہم کو بھی اور ہماری اولادوں کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اے اللہ جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے, اپنی خاص دوستی ہم کو عطا فرما دے, اپنے احس الخواص میں ہم کو شامل فرما لے, اپنے مقبولین میں ہم کو شامل فرما لے, اپنے محبوبین میں ہم کو شامل فرما لے. اے اللہ آپ کریم ہیں, ہمارے اعمال اس قابل نہیں, ہمارا منہ اس قابل نہیں کہ ہم آپ سے آپ کی دوستی طلب کریں. اے اللہ آپ اپنا خاص فضل ہم سب پر فرما دے, اپنے کریم ہونے کے ناطے اے اللہ ہمیں پاک و صاف کر کے اپنا بنا لے. اللہ ہمیں اپنے پیاروں کی محبت بھی عطا فرما اور ان اعمال کی محبت عطا فرما جو آپ سے قریب کرنے والے ہیں, آپ کا قرب دلانے والے اعمال ہیں. اے اللہ ان کی بھی ہمیں محبت عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. الہ العالمین میرے مشائخ کو جزائے جزیر عطا فرما. اے اللہ میرے مشائخ صالحین کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما, ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما. سعاتن فسعاتن متصاعدن متزائدن میرے مشائخ کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما, اور میرے موجودہ مرشد شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ مدلہم علینا کو بھی, اور آپ کے تمام اہل دولت قضا کو اے اللہ خوب خوب صحت عطا فرما, خوب عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما. اور اللہ میرے پیارے شیخ کے قلب مبارک کو ہم سے انتہائی خوش فرما دے, اور اللہ ہمارے دلوں میں اپنے مشائخ کی محبت پھوٹ پھوٹ کر بھر دے, میرے پیارے شیخ کی محبت میرے دل میں پھوٹ پھوٹ کر بھر دے. فلال عالمین سنتوں کا عشق عطا فرما دے, اور میرے پیارے شیخ کی جامعہ حکیم الامت کو بھی اے اللہ خوب خوب وسائل عطا فرما. اے اللہ غیب سے انتظام فرما اور ہم کو بھی اس میں استعمال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی نیک حاجت ہو, جو بھی جائز مقصد ہو, اللہ اس کو آپ عالم الغیب ہیں, اس کے دل کا حال جانتے ہیں, کوئی تنگی پریشانی ہو اس کو یا کسی کے اوپر قرض ہو, اے اللہ اپنے فضل سے اس کا قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے. اے اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے اور اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے اور ہر جائز مقصد کو پورا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کتابیں ہمارے پاس ہیں, پہلے بھی تقسیم ہو چکی ہیں کتابیں, تو تھوڑی سی ہم لے آئے ہیں. جن لوگوں کے پاس پہلے سے موجود ہوں وہ نہ لیں, جن لوگوں کے پاس یہ کتاب نہ ہو وہ لے لیں. مفت تقسیم ہوتی ہیں کتابیں. بہت ہی عظیم الشان واز ہمارے حضرت کا ہوا ہے, اور یہ دعاؤں کا کارڈ بھی ہے ہمارے پاس. کسی بھی دوست کو کوئی مشورہ کرنا ہو دینی امور میں, اس میں میرے نمبر لکھے ہوئے ہیں, کسی وقت بھی فون کر کے مشورہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.